تفسير. سورة طور مكي سورة ہے. اس کے دو رکوع، 49 آیات، جبکہ الفاظ اور کلمات کی تعداد 319، حروف 1334 ہیں، 1334. اس کا نام پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے، وطور، قسم ہے طور کی. پہلے رکوع کا موضوع آخرت ہے، دوسرے رکوع میں سرداران قریش کے رویے پر تنقید کی گئی ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کیا تھا، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، ہدایت کی گئی ہے کہ ان کے الزامات اور اعتراضات کی پرواہ کیے بغیر آپ اپنا تبلیغ کا مشن جاری رکھیں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. پہلی 16 آیات، آیت نمبر 1 سے 16 تک، اس میں بعض تاریخی کائنات سے حقائق کو گواہی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور قریش کو دھمکی دی گئی ہے کہ جو رب یہ کر سکتا ہے وہ تم پر عذاب بھی لا سکتا ہے. آپ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے وطور، قسم ہے طور کی، یہی اس کا مادہ بھی ہے. طور سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں، اور بالعموم ایسا پہاڑ جو ہرا بھرا ہو. صحرائے سینا کے جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے ہم کلام ہوئے تھے اسے طور سینا کہا جاتا ہے، اور یہی وہ پہاڑ ہے جو تجلی الہی کی تاب نہ لا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. وطور، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے طور کی. یہاں پہ وہ جو ہے یہ قسم کے معنی میں استعمال ہوا ہے. وَكِتَابٍ مَسْتُور، اور ایک ایسی کتاب کی جو کہ لکھی ہوئی ہے، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم. لکھی ہوئی کتاب سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیاں یا الہامی کتابیں یا لوہے محفوظ ہے. اور کہتے ہیں کہ پیچھے طور کا ذکر ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ اس آیت کی مناسبت سے وَكِتَابٍ مَسْتُور، یہاں پہ لکھی ہوئی کتاب سے مراد جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے، ان کو جو تختیوں میں لکھ کر دیا گیا تھا اسے کہا جاتا ہے. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے. قرآن بھی ہو سکتا ہے، تمام آسمانی کتابیں ہو سکتی ہیں، اور جو ہے وہ تورات یا وہ تختیاں جن پر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ لکھ کر اللہ کے احکامات دیے گئے تھے. آیت نمبر 3، فی رق منشور. رق، را قاف قاف، یہ لفظ اہم ہے، را قاف قاف. اور دراصل उस पतली बारीक खाल को कहते हैं जो लिखने के लिए कागज की जगह बनाई जाती है। तो रक, हर वो चीज जो पतली हो, नरम हो, मसलन दरख्त का पत्ता, झिल्ली, पतला चमड़ा, कागज। तो रक, रक का लफ्ज जो है ये अमूमी तौर पर इस्तेमाल होता है हर पतली और नरम चीज के लिए। फी रक्किन, फरमाया, और औराक में मंशूर, मंशूर नशर से है कुशादा, फैलना, खुला हुआ होना। कसम है तूर की और एक ऐसी खुली किताब की जो के बारीक जिल्द में लिखी हुई है। आप देखें कि मानी ये हैं कि तौरात, जबूर, इंजील और अंबिया को जो सुहुफ दिए गए थे वो इसी रक पर लिखा करते थे ताकि तवील मुद्दत तक महफूज रह सकें। और यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये किताबें जो थीं ये खुली हुई थीं, ऐसा नहीं था कि वो नायाब हो गई हों या इनको पढ़ा ना जा सकता हो, तो जो भी पढ़ना चाहता तो वो किताबें उन्हें जो थीं वो मिल सकती थीं। और इसी तरह कुरान मजीद है जो कि खुली हुई किताब है और जो पढ़ना चाहे तो उसके लिए दस्तयाब है। वल बैतिल मामूर, और आबाद घर की। अब देखिए कि बैतिल मामूर, बैत घर को कहते हैं, और अल मामूर ऐन मीम रा इसका मादा है, ऐन मीम रा। और ये लफ्ज़ जो है आबाद के मानी में इस्तेमाल होता है, उम्र। आप देखें कि इंसान की उम्र कितनी है और इंसान की रूह इंसान के जिस्म को आबाद रखती है। तो जब तक इंसान दुनिया में ज़िंदा रहता है रूह दुनिया में होती है, और जब वो इंसान रूह चली जाती है तो जिस्म को मिट्टी में दबा दिया जाता है। इसी तरह उम्रे के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इसी की फैमिली का, क्योंकि उम्रे में हरम को जो है वो आबाद किया जाता है। और यहाँ पे वल बैतिल मामूर से मुराद जो है वो एक राय ये है कि खाना काबा मुराद है जो कभी हज और उम्रा और तवाफ और ज़ियारत करने वालों से खाली नहीं रहता। नंबर दो, बाज़ मुफस्सरीन ने बैते मामूर से मुराद जो है वो आसमान का खाना काबा मुराद लिया है। सातवें आसमान में जो फरिश्तों की इबादत गाह है तो वो मुराद ली है। और इसका जिक्र मेराज के सिलसिले में आपने जो था वो पढ़ा था कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को मिले तो आपने देखा कि वो जो है वो वहाँ पे बैते मामूर की दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं। तो जिस तरह ज़मीन वालों के लिए एक खाना काबा है, उसी तरह आसमान पर रहने वाले बाशिंदों के लिए, फरिश्तों के लिए भी ऐसा ही एक काबा है जो अल्लाह की इबादत करने वालों के लिए मरकज़ और सेंटर की हैसियत रखता है। व तूरी व किताब मस्तूर फी रक़ मंशूर वल बैतिल मामूर। अब आप देखें कि आबाद घर की कसम खाने के बाद फिर अल्लाह ताला ने ऊंची छत की कसम खाई है। व सक़्फ़िल मरफू, सीन काफ़ा सक़्फ़। सक़्फ़ का लफ्ज़ जो है ये छत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे इससे मुराद आसमान है जो ज़मीन पर एक कुब्बे की तरह छाया हुआ है, क्योंकि आसमान हमारे लिए छत की तरह है। सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 32 में आप पढ़ चुकी, वजअलना समाअ सक्फ़म महफूज़ा, وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُوْرِدُونَ. اور بعض نے السقف سے مراد جو ہے وہ عرش لیا ہے جو تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے. تو المرفوع کے معنی ہے اونچی چھت کی قسم. آسمان مراد ہو تو وہ بھی جو ہے وہ اونچا ہے, اور اگر جو ہے اس سے مراد عرش ہو تو وہ بھی جو ہے وہ اوپر ہے, عالم بالا میں ہے. والبحر المسجور, اور موجزن سمندر کی قسم. مسجور اس کا مادہ ہے سین جیم را سجا را. اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں. بعض مفسرین نے سجارا کے معنی بتائے ہیں آگ سے بھرے ہوئے, آگ جلانا. سجارا سجیرت آگ جلانے کے لیے آتا ہے. تو آگ سے بھرے ہوئے بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم. اور آپ کو پتہ ہے جب قیامت آئے گی تو ہر طرف آگ ہوگی. بعض نے اس سے مراد جو ہے خالی لیا ہے, خالی یا فارغ, ایسا سمندر جس کا پانی زمین میں اتر کر اور سمندر خالی ہو جائے, غائب ہو جائے, یعنی اس پانی غائب ہو گیا اور سمندر خالی. بعض نے اسے جو ہے وہ روکنے کے معنی میں لیا ہے. والبحر المسجور, اور رکے ہوئے سمندر کی قسم, معنی یہ ہے کہ سمندر کو اللہ تعالیٰ نے روک کر رکھا ہے کہ کہیں اس کا پانی زمین میں اتر کر غائب نہ ہو جائے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سمندر سے نکل کر وہ خشکی میں چھا جائے جس سے تمام باشندے غرق ہو جائیں. پھر اس کے ایک معنی جو ہے وہ مخلوط کے لیے جاتے ہیں, ملا جلا. اس میں میٹھا پانی بھی ہے اور کھاری بھی, گرم اور سرد بھی, ہر طرح کا پانی اس میں آ کے مل جاتا ہے. بعض نے اس کے معنی جو ہیں لبریز اور موزن کے لیے ہیں. تو بہرحال مسجور جو ہے اس کے کئی معنی جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. والبحر المسجور, اور موجزن سمندر کی قسم. اور جب آپ اس آیت کو جو ہے وہ پڑھیں گی مختلف قرآنوں میں, جب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ مختلف قرآنوں میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ مختلف کیا گیا ہے. کسی نے کہا کہ ابلتے ہوئے سمندر کی قسم, کسی نے کہا کہ بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم, کسی نے کہا موجزن سمندر کی قسم, اور کسی نے کہا آگ بھڑکائے گئے سمندر کی قسم. اب آپ دیکھیں کہ چھ آیات میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قسم کھائی ہے پہاڑ کی. آیت نمبر ایک میں پہاڑ کی قسم ہے, آیت نمبر دو اور تین میں کھلی کتاب یا کتابوں کی قسم ہے, آیت نمبر چار میں آباد گھر خانہ کعبہ یا عرش پر جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے اس کی قسم ہے, اور آیت نمبر پانچ میں آسمان کی یا عرش کی قسم ہے, اور آیت نمبر چھ میں جو ہے وہ سمندر کی قسم ہے. تو پانچ چیزوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے قسم کیوں کھائی؟ آیت نمبر سات میں اس کا جواب دیا ہے, ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا, کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا. اور یہاں پہ رب کے عذاب سے مراد جو ہے وہ آخرت ہے, قیامت ہے. اب آپ دیکھیں کہ اہل مکہ جو تھے وہ قیامت کا آخرت کا انکار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پانچ چیزیں میری قدرت کے اظہار کا مظہر ہیں, میری عظیم قدرت اور کمال کا یہ مظہر ہیں, اور یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ جو رب پہاڑ بنا سکتا ہے, کتابیں نازل کر سکتا ہے, اور خانہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے, اور چھت اور عرش اور پھر سمندر, جو رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ رب جو ہے وہ عذاب بھی لا کر رہے گا. اور اللہ کا یہ ایسا وعدہ ہے کہ اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، کوئی اسے اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہے. یوم تمور السماء مورا، وہ عذاب کس دن آئے گا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا. مورا جو ہے میم وورا، عربی زبان میں گھومنا، اونٹنا، پھڑکنا، جھوم جھوم کر چلنا، چکر کھانا، بار بار آگے پیچھے حرکت کرنا، اس پر مور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. آپ اردو میں مور بھی کہتے ہیں نا، اور کہتے بھی ہیں کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. تو مور جو ہے اس کی تیز رفتاری، اس کا تھرانا اور اس کا پھڑکنا اور اس کا ہلنا، جھوم جھوم کر چلنا، تو اس لیے اس کو بھی مور کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ اتنا شدید ہوگا، وہ اتنا سخت ہوگا کہ اس دن جو ہے وہ آسمان جو ہے وہ بری طرح ڈگمگائے گا، بری طرح آسمان حرکت کرے گا، آسمان کے نظام میں خلل واقع ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا. اور یہ سب اشارہ ہے اللہ کے عذاب کی طرف. آپ دیکھیں کہ سورۃ طور جو ہے یہ وہ سورت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دن سورۃ طور پڑھی. جب آپ اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آہ، سرد آہ بھری، اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئے. اور کہتے ہیں کہ تقریباً 20 دن، ایک مہینہ آپ بیمار رہے. لوگ عیادت کو آتے تھے لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کو کیا بیماری ہے. آپ پر قرآن کا، ان آیات کا اتنا شدید اثر ہوا کہ آپ جو ہیں بے ہوش ہو گئے کہ میرے رب کا عذاب واقعہ ہو کر رہے گا، اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. اسی طرح حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ آیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے متعلق گفتگو کروں. وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ قریش کے جو قیدی ہیں انہیں رہا کروایا جائے. تو مدینہ گئے تھے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں سورۃ طور کی تلاوت کر رہے تھے. آواز مسجد سے باہر تک پہنچ رہی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری یہ حالت ہوئی کہ گویا میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا. اور اس وقت جو ہے میرا دل میرے سینے سے اڑا جا رہا تھا. اور اگلی آیات پہ بھی آپ اور بھی آگے آپ دیکھیں کہ آپ پڑھیں گی، یہ آیت نمبر جو 35 ہے، 36 ہے، تو ان پر بھی پہنچے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جب پیارے رسول اس کی تلاوت کر رہے تھے تب بھی میرا دل ایسے لگ رہا تھا میرے سینے سے نکل جائے گا، اور یہاں تک کہ میں فوراً جو ہے میں نے اسلام قبول کر لیا. مجھے اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، اگر ہٹوں گا تو مجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. اور بعد میں انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی تھی کہ سورۃ طور کی آیات کو سن کر اسلام میرے دل کے اندر جو تھا وہ جڑ پکڑ گیا. تو پیاری بہنوں، یہ ہے وہ آیات اور یہ ہے وہ سورت جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بے ہوش کر دیا، اور جبیر بن مطعم جیسا مکہ کا سردار جو تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور تلاوت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. رسول اللہ تلاوت کر رہے ہوں تو دل کیوں نہ پھٹیں، اور پتھر جیسے دل جو ہے وہ کیوں موم نہ ہو اور کیوں نرم نہ ہو. اور اللہ کا کلام، اس کی تاثیر کچھ ایسی ہی چیز ہے. آئیے ہم بھی جو ہے وہ یہ آیات جو ہیں اپنے اندر جذب کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تیرے رب کا عذاب ضرور واقعہ ہو کر رہنے والا ہے، لوگوں جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں. उसे कोई हटा नहीं सकता। यौमा तमूर उस समा उमौरा, और वो अजाब उस दिन वाक्या होगा जब आसमान बुरी तरह डगमगाएगा। यानी कायनात का निज़ाम जो है, इसमें आसमान को एक बड़ी अहमियत है, और इंसान जब आसमान की तरफ देखेगा तो उसे यूं महसूस होगा कि अब ये इसका निज़ाम बिगड़ चुका है, सितारे गिर चुके हैं, हर तरफ एक बिगाड़ है, हर तरफ एक जो है वो ख़राबी है। क्योंकि अभी हम देखते हैं तो आसमान छत की तरह नज़र आता है, मुस्तहकम है, जमा हुआ, जमा जमाया एक नक्शा है जो हमें नज़र आता है, लेकिन उस दिन जो है ये आसमान जो है ये बुरी तरह डगमगाएगा। व तसीर उलजिबाल उसे ही रौ, और पहाड़ उड़े उड़े फिरेंगे। अब आप देखें कि वो पहाड़ जो ज़मीन में कीलों की तरह ठोंक दिए गए हैं, जिन्होंने ज़मीन को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, जमाया हुआ है, तो उस दिन इनकी गिरफ्त ढीली पड़ जाएगी। वो अपनी जड़ों से उखड़ कर फिज़ा में इस तरह उड़ने लगेंगे जैसे कि रुई के गाले उड़ते हैं, जैसे कि बादल उड़ते हैं, जैसे कि रेत के ज़र्रे उड़ते हैं। कहीं कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि आसमान, कहीं अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे, और कहीं कहते हैं कि ये रेत के ज़र्रे बन जाएंगे, भुरभुरे हो जाएंगे। व तसीरुल जिबालु सैरा, और उस दिन आसमान के बाद जिक्र है कि उस दिन पहाड़ उड़े उड़े फिरेंगे। फवैलुन यौमइज़िल मुकज़्ज़िबीन, तबाही है उस दिन उन झुटलाने वालों के लिए। क्योंकि अहले मक्का क़यामत को झुटलाते थे, तो पांच चीज़ों की कसम खाकर अल्लाह ताला ने कहा कि अज़ाब वाक़िया होकर रहेगा, और साथ ही कहा कि उस दिन जो है आसमान, पहाड़, ये सारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, और उस दिन तबाह हो जाएंगे वो लोग जो कि क़यामत के दिन को झुटलाते हैं। ये जो मुकज़्ज़िबीन हैं, जो झुटलाने वाले हैं, इनकी सिफ़ात क्या हैं? अल्लज़ीना हुम फ़ी खौदें यलअबून, जो आज खेल के तौर पर अपनी हुज्जतबाजियों के अंदर लगे हुए हैं। आप खौद का लफ्ज़ खा व द्वात पहले भी पढ़ चुकी हैं, पानी के अंदर उतरना, गहरे पानी में जो है वो घुसना, और बेहुदा बातें करना, फजूल बातों के अंदर मसरूफ़ हो जाना। तो ये इनकार करने वाले, ये झुटलाने वाले क़यामत को कौन लोग हैं? अल्लज़ीना हुम फ़ी खौदिन, ये वो लोग हैं जो कि बहसों में हैं, हुज्जतबाजियों में हैं। नबी से जब क़यामत, आखिरत और जन्नत और दोज़ख की ख़बरें सुनते हैं तो मज़ाक उड़ाते हैं, खेल तमाशा बना रखा है। यलअबून, यलअबून खेल रहे हैं। यौमा युदाउना इला नारी जहन्नम दआ, जिस दिन इन्हें धक्के मार मार कर नारे जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा। अब आप देखें युदाउना और दआ, इसके मानी क्या है? दाल ऐन वो इसका रूट है, और इसके मानी हैं वैसे तो आप देखें कि युदाउना, युदाउना यहाँ पे इसका जो मादा है ये दाल ऐन ऐन है, दाल ऐन ऐन, और इसके मानी है धकेलना। सूरत माउन में भी ये लफ्ज़ आया है यदउल यतीम, कि वो यतीम को धक्के देता है। तो दाल ऐन वो जो है जैसे दावत देना, किसी को बुलाना, लेकिन यहाँ पर क्या है? धक्के देना, किसी को निहायत सख्ती के साथ धकेल देना। यौमा युदाउना इला नारे जहन्नम दआ, जिस दिन उन्हें धक्के मार मार कर नारे जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा। और युदाउना दआ जब दो दफ़ा आया है तो ये ताकीद के लिए है, जैसे मैंने खाया तो खूब खाया, मारा तो खूब मारा, अब उन्हें धक्के दिए जाएंगे और खूब धक्के देकर उन्हें जहन्नुम की आग की तरफ ले जाया जाएगा। फिर कहा जाएगा हाज़िहिन नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, कि ये वही आग है जिसे तुम झुटलाया करते थे। अब आप देखें कि जहन्नुम के अजाब का जब जिक्र होता है تو اس میں آگ کا عذاب جو ہے یہ جہنم کا شدید ترین عذاب ہے، اور جہنم کی شدت کا اندازہ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جہنم کی آگ کا ذکر کیا ہے، جہنم کی آگ کا ذکر کیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اپنی طرف نسبت دیتے ہیں، نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ تو سورۃ الہمزہ، اور وہاں پہ آیت نمبر 6 سے لے کر 9 تک آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھتی چلے جائے گی، مجرموں کو بڑے بڑے ستونوں میں باندھ کر اوپر سے بند کر دی جائے گی۔ پھر سورۃ البقرہ آیت 24 میں کہتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے جہنم کی آگ کی گرمی کا جو ہے وہ یہ 17واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا واللہ یا رسول اللہ، انسانوں کو جلانے کے لیے تو یہی دنیا کی آگ کافی تھی، آپ نے فرمایا لیکن وہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اور اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ پھر آپ دیکھیں یہ جو حدیث ابھی میں نے آپ کو سنائی، یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، اور ایک اور حدیث ہے جو بخاری کی روایت ہے، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں نے آج رات خواب دیکھا جس میں دو شخص میرے پاس آئے اور دونوں نے کہا یہ جو آگ بھڑکا رہا ہے جہنم کا داروغہ مالک ہے، میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ سے آتا ہے، لہٰذا اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ اور اب آپ کیا کہتے ہیں، بخار جب زیادہ ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ان کو نہلا دیا جائے، ان کو برف کی پانی کی پٹیاں کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اس دن جہنم کی آگ کی طرف انہیں دھکے مار مار کر لے جایا جائے گا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ جہنم کے تصور سے ہنستے بھی نہیں تھے، حجاج بن یوسف نے حیران ہو کر پوچھا مجھے پتا چلا ہے کہ تم ہنستے نہیں ہو، حضرت جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا میں کیسے ہنس سکتا ہوں جبکہ جہنم بھڑکا دی گئی ہے، توق گاڑ دیے گئے ہیں، اور اللہ کی فوج جہنم کے فرشتے تیار ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ کا جو عذاب ہے یہ قیامت کو، قرآن کو، توحید کو، رسالت کو جھٹلانے والوں کو دیا جائے گا، اور وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ہنسی مذاق کھیل کود کے اندر لگے رہتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کے اور میرے عقائد کیسے ہیں، اور آپ دیکھیے اور ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ اللہ کے کلام سے کیسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے، اور اسی طرح قیامت اور آخرت کے بارے میں۔ پھر आगे सवाल रखा है, अफसेहरुन हाजा अम अंतुम ला तुबसेरुन, अब बताओ ये जादू है या तुम्हें सूझ नहीं रहा। इसलौहा फसबिरु औला तस्बिरु सवाउन अलैकुम इन्नमा तुजज़ौनमा कुंतुम तामलून। अब आप देखें कि आयत नंबर 15 और 16 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो सवाल रखा है कि बताओ दुनिया में जब तुम्हें डराया जाता था तो तुम जो है वो कुरान को जादू क्यों कहते थे, और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगरी क्यों जादूगर क्यों कहते थे, कुरान को जादू और प्यारे रसूल को जादूगर। अब बताओ अफसेहरुन हाजा, अब ये बताओ या ये जादू है, ये जो कयामत है, ये जो अजाब है, ये जो पकड़ है, बताओ क्या ये जादू है। अम अन तुम ला तुबसिरून, या तुम्हें अब सूझ नहीं रहा, यानी जब तुम्हें जहन्नुम में पकड़ कर डाल दिया गया है तो जब तुम्हारी खबर ली जा रही है तो अब तुम्हें नहीं पता चलता। इस लौहा, जाओ अब झुलसो इसके अंदर, फसबिरु तुम खा सबर करो, औला तस्बिरु या सबर ना करो, सवाउन अलैकुम औला तस्बिरु या तुम सबर ना करो, सवाउन अलैकुम अब ये तुम्हारे लिए एक ही बात है, यानी अब बेशक जो है तुम सबर करो या सबर ना करो, अब जो है इसका रिजल्ट निकल चुका, अब तुम्हें जहन्नुम के अंदर जो है वो डाल दिया गया, और अब जो है खा तुम रो चीखो चिल्लाओ, और या जो है तुम जो है वो सबर करो, इन्नमा तुज़ौनमा कुंतुम तामलून, तुम्हें वैसा ही बदला दिया जा रहा है जैसे तुम अमल करते थे। फिर आयत नंबर 17 से लेकर 28 तक अल्लाह ताला ने जो दूसरा किरदार है उसको जो है वो सामने रखा है, और वो थे कौन, मुत्तकी। अल्लाह ताला ने बताया है कि मुत्तकी जो हैं वहाँ पे उनकी क्या शान होगी और कैसी जन्नत जो है वो उनका इस्तकबाल करेगी। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नईम, मुत्तकी लोग वहाँ बागों और नेमतों में होंगे। अब आप देख लें कि जो जहन्नुम में डाले जाएंगे उनके लिए मुकज्जबीन का लफ्ज़ आया था, और जो जन्नत में दाखिल होंगे तो उनके लिए जो है वो मुत्तकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मुत्तकीन। और तकवा जो है किसे कहते हैं, अल्लाह का डर और खौफ के इंसान गुनाह छोड़ दे, और अल्लाह की बंदगी का रंग इंसान के चेहरे बुशरे उसकी हरकत सकनात उसके मामलात आदात सब में जाहिर हो, उसके जाहिर में भी और उसके बातिन में भी। मुत्तकी तकवा, इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हों ने ऐलान किया, जुमे के दिन आपने मिंबर से ऐलान किया कि आज मैं सदक़े के ऊँट तकसीम करूँगा, सब लोग आएँ मगर इजाज़त लिए बग़ैर मेरे पास कोई ना आए, मगर एक शख्स मुहार लिए बिला इजाज़त चला आया। जब आप सदक़े के ऊँट तकसीम कर रहे थे उस वक्त नहीं आया, जब आप तकसीम करके हट गए और बाद में आया और बग़ैर इजाज़त के आया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हों ने उसी मुहार से उसको मारा, और उसके बाद में आपको अपनी गलती का एहसास हुआ तो आपने उसको बुलाया और उसे कहा कि मुझे गुस्सा आ गया था कि तुम बग़ैर इजाज़त के और बग़ैर वक्त के आगे थे, तो अब जिस रस्सी से मैंने तुम्हें मारा था, जिस महार से, अब तुम उसी महार से मुझे मारकर दुनिया में बदला ले लो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पास मौजूद थे, कहने लगे खलीफा तो रसूल आप ऐसा ना करें, आपने इसको बिला वजह तो नहीं मारा था, इसने तो आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी। आपने फरमाया ये सही है, मगर क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने میرا محاسبہ کر لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کون تھے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جن کے لیے جو ہے وہ دنیا میں جنت کی بشارت تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک رات گشت کر رہے تھے، ایک عورت کچھ کھانا پکا رہی ہے اور دو تین بچے اس کے گرد پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ آپ جیسے گشت کیا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کچھ چیزیں بڑی مشہور ہیں، جیسے نمبر ون ان کی لاٹھی، نمبر دو ان کا مدینہ کی گلیوں میں گشت کرنا، نمبر تین جیسے ان کی تلوار، فوراً تلوار نکال لیتے تھے نا۔ تو اب وہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، ایک دفعہ گزرے تو بچوں کے رونے کی آواز آئی، دوسری دفعہ گزرے تو پھر وہاں سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ اب انہوں نے جب اسی حال میں بچوں کو روتے دیکھا تو عورت کو پکار کر کہا، تم بڑی سنگ دل ماں ہو، بچے رو رہے ہیں اور تم اطمینان سے بیٹھی ہو۔ اس نے جواب دیا، بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں نے تو بچوں کو بہلانے کے لیے خالی ہنڈیا چڑھا رکھی ہے، کل قیامت کے دن میرے اور عمر کے درمیان اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے، بے چین ہو کر مدینہ آئے، بیت المال سے کھانے پینے کا سامان لیا، کندھے پر رکھ کر چلنے لگے۔ آپ کے غلام نے کہا، امیر المومنین لائیے، یہ بوجھ میں اٹھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم آج تو میرا بوجھ اٹھا لو گے، لیکن قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اور یہ کہہ کر خود ہی سامان لے کر گئے، اور پھر جا کر وہ اوپر کھانا جو چڑھانا تھا عورت کے ساتھ مدد کی، نیچے آگ جلا رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ جلدی جلدی بچوں کو جو ہے وہ کھانا ملے۔ تو پیاری بہنوں، تقوی اسے کہتے ہیں کہ اپنے معاملات جو ہیں وہ درست کیے جائیں، اور بسا اوقات غلطی نہیں بھی ہے تو پھر بھی جو ہے وہ آگے بڑھ کر بات کو سنبھال لینا، جیسے کہ ابھی آپ نے مثالیں دیکھیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، طبیب نے کہا کہ آپ شہد لیں۔ آپ نے مسجد نبوی میں صحابہ، سب صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، اگر تم مجھے اجازت دے دو تو میں بیت المال سے تھوڑا سا شہد لے لوں۔ لوگوں نے اجازت دی تو بیت المال سے شہد لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ بیت المال کی رقم جو ہے یہ مال یتیم ہے، تو کس طرح سے جو پہلے صحابہ تھے وہ بیت المال کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کا جو ہے وہ تقویٰ تھا۔ تو ان المتقین فی جنات و نعیم، تو متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، فاکہین فا کاف ہا، اس کے معنی ہے خوش گپیاں اڑانا، ہنسنا ہسانا۔ فرمایا کہ اس دن جو ہیں جو یہ باغوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، تو یہ کیا کر رہے ہوں گے؟ یہ وہاں پر تفریح کر رہے ہوں گے، یہ وہاں پر اللہ کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور جنتی جو ہیں ان کی کیا ہی شان ہوگی کہ فاکہین بما آتاہم ربہم، کہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جنت میں داخل ہو گئے ہیں تو اب دوزخ کے عذاب سے بچانے کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی کا دوزخ سے بچ جانا خود بہت بڑی نعمت ہے، اور کسی کو دوزخ سے بچا لیا جائے یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور پھر اس سے بچا کر جنت میں داخل اس کو کر دیا جائے، یہ اللہ کی دوسری بڑی نعمت ہے کہ اس کی جو ہے کوئی مثال نہیں ہے، اس سے کم کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں۔ نہیں، یہ پہلی بھی نعمت بہت بڑی نعمت تھی کہ دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، اور اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے کہ اس کے بعد جو ہے اس کو جنت کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا گیا۔ تو دو نعمتوں کا آیت نمبر 18 میں ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر ان سے کہا جائے گا، قلوا واشربوا حنیئا بما کنتم تعملون، खाओ और पियो मजे से। हनी अन, ये लफ्ज जो है आप पहले भी पढ़ चुकी हैं कि आपने पहले पढ़ा था हनीम मरिया, हनीम मरिया, और इसका मादा है हा नून हमजा, रचता बसता। और हनीयन जो है वो बाज़ लोग नाम भी रखते हैं, और इसके मानी होते हैं मज़े से, कि खाओ भी और पियो भी मज़े से। क्यों? बिमा कुन तुम तामलून, अपने उन आमाल के सिले में जो तुम दुनिया में किया करते थे। तो असल चीज़ जिसको आपने हाईलाइट करना है, बिमा कुन तुम तामलून, तो जो अमल करते हैं, जो कुर्बानी करते हैं, जो मेहनत करते हैं, तो फिर अल्लाह जो है उनका बदला उनको जो है वो जन्नत में अता करेगा। अब आप देखें कि जो जन्नती हैं उनको सबसे पहला खाना क्या दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मछली की कलेजी का बड़ा हुआ हिस्सा, ये उनको खाने के लिए दिया जाएगा। अब आप देखें कि आज हम जो भी मीट लेते हैं तो उसमें सबसे अच्छा जो है वो फिश और मछली को बताया जाता है, और यहाँ पे और बारीकी से बताया जा रहा है कि एक तो ये कि जन्नत में जो खाना होगा मछली होगी, और यहाँ पे ख़ास तौर पर मछली की कलेजी का ज़िक्र किया जा रहा है, और ये अहले जन्नत का पहला खाना होगा। फिर इसके बाद सहाबी ने पूछा कि खाना फिर किस चीज़ पर मुश्तमिल होगा, आपने फरमाया जन्नत का वो बैल, इनके लिए ज़िबा कर लिया जाएगा जो जन्नत के हर कोने में चरता था। इसने पूछा इस खाने पर इनको पानी कौन सा मिलेगा, आपने फरमाया सलसबील नामी जन्नती चश्मे का पानी जो है वो पीने के लिए दिया जाएगा। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। और ये सवाल पूछे थे एक यहूदी ने, और ये यहूदी थे अब्दुल्ला बिन सलाम, और उन्होंने जो सवाल पूछे थे वो ये कहते थे कि इन सवालों का जवाब नबी के सिवा कोई नहीं दे सकता। तो ये सवालों के जवाब जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हैं वो उनको दिए थे। और अहले जन्नत के लिए एक तरफ खाने पीने का शाही इंतज़ाम होगा, और दूसरी तरफ जो है सोने चांदी के बर्तन जो है वो उनके लिए जो है वो पेश किए जाएंगे। जन्नत के बर्तन निहायत कीमती होंगे, बहुत ही खूबसूरत होंगे। युताफ़ु अलैहिम बिसहाफ़ मिन ज़हबिन व अक्वाब, आप सूरत ज़ुख़रुफ़ आयत 71, सूरत दहर आयत 15 और 16 आप उसमें पढ़ सकती हैं। इसी तरह जो है वो हदीस है सही बुखारी की कि दो जन्नतें सोने की होंगी, इनके बर्तन और जो कुछ इन दोनों जन्नतों में होगा सब सोने का बना होगा, और दो जन्नतें चांदी की होंगी, इनके बर्तन और जो सामान इन दोनों जन्नतों में होगा सब चांदी का बना हुआ होगा। और ये हदीस जो मैंने अभी आपको सुनाई है ये सही बुखारी की रवायत है। और मैं आपको ये हदीस भी सुनाती चाहूँ, ये सही मुस्लिम की रवायत है कि जन्नतियों की कंगियाँ तक सोने की होंगी, व अमशा तोहमुज़हब। तो आप देखें कि इसी तरह मुसनद अहमद की रवायत मिलती है कि जिन प्लेटों में अहले जन्नत ताज़ा खजूरें खाएंगे वो भी सोने की होंगी। तो जन्नतियों की मेहमान नवाजी, उनकी शान व शौकत, और उनको जो नेमतें मिलेंगी, तो कहा जाएगा कुलू वश्रबू हनी अम बिमा कुन तुम तामलून, खाओ पियो मज़े से अपने उन अमाल के सिले में जो तुम दुनिया में करते रहे। मुत्तकीना अला सुरुरिम मसफूफा, वो आमने सामने बिछे हुए तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। अब आप देखें कि यहाँ पर जो है जो अहम बात बताई जा रही है वो ये है कि वो बड़े आराम से वहाँ पे जो है वो तकिए लगा कर जो है वो बैठे हुए होंगे, और आमने सामने, जैसे दुनिया में बाज़ औक़ात बैठे होते हैं लेकिन पीठ की भी होती है ना, क्योंकि दिलों के अंदर हसद और बुग़द होता है, लेकिन वहाँ पे जन्नती तख्तों पर होंगे। सुरुर, सरीर वाहिद है, सुरुर इसकी जमा है, चारपाई को भी कहते हैं और तख्त को भी कहते हैं। और मसफूफा जो है सफ दर सफ, यानी बराबर कतार में रखे हुए होंगे, सफ़े बंदी भी होंगी, और मुत्तकई ना, और उस पर उन्होंने जो है वो तकिए लगाए हुए होंगे। तो इससे भी जो है वो ये बात पता चलती है कि जन्नती जो हैं जब वहाँ पे बैठे हुए होंगे तो बड़ी शानो शौकत के साथ, और एक दूसरे के चेहरे उनके सामने होंगे, और एक दूसरों के सामने तख्त के साथ तख्तों पर बैठे हुए जो है वो एक दूसरे को देख रहे होंगे, नज़ारे कर रहे होंगे और मज़े जो है वो लूट रहे होंगे। वज़व्वजना हुम बिहूरिन ईन, और हम खूबसूरत आंखों वाली हूरें उनसे ब्याह देंगे। ये आप पहले भी पढ़ चुकी हैं कि जो जन्नती हैं उनसे खूबसूरत आंखों वाली हूरें जो हैं वो अल्लाह ताला ब्याह देंगे। तो आप देखें कि जब तक जो है वो कोई घर हो और उसमें औरत ना हो तो वो घर जो है वो नामुकम्मल होता है। तो यहाँ पे भी जन्नत का ज़िक्र है और वहाँ पे बिहूरन ऐन, और हूर जो है इसके इससे मुराद क्या है, हौरा की जमा है, और सफ़ेदी और ख़ूबसूरती के लिहाज से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और ऐन कहते हैं बड़ी और ख़ूबसूरत आँखों वाली, मोटी आँखों वाली। वल्लज़ीन आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए हैं, वत्ता बअतहुम ज़ुर्रियतुहुम बे ईमानिन, और पैरवी की इनकी ज़ुर्रियतुहुम इनकी औलाद ने, यानी नंबर एक जो लोग ईमान लाए हैं, नंबर दो उनकी औलाद जिन्होंने इनकी पैरवी की बे ईमानिन ईमान के साथ। तो औलाद और वालदैन जो ईमान वाले होंगे, अलहकना बेहिम ज़ुर्रियतुहुम, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम मिला देंगे उनके साथ उनकी औलाद को भी। अलहकना बहम, इल्हाक करना, मुलहिक मिला देना, तो उनको साथ इकट्ठा कर दिया जाएगा। बहम उन जन्नतियों के साथ, ईमान लाने वालों के साथ, ज़ुर्रियतम उनकी औलाद को। वमा अलतना हुम मिन अमलहिम मिन शई, और उनके अमल में कोई घाटा उनको ना देंगे। वमा अलतना हुम, हमजा लाम ता इसका मादा है, और इसके मानी हैं कमी करना, कमी कर देना, कमी करना। वमा अलत ना हुम, और हम कमी नहीं करेंगे इनके लिए, मिन अमलहिम इनके अमलों में, मिन शैइन कुछ भी। अब यहाँ पे जो है वो जन्नत की नेमतों का जब ज़िक्र है तो खाना पीना तख्त तकिए सारी बातों के बाद कहा कि बीवियाँ उनकी उनके साथ होंगी जो बड़ी ही खूबसूरत होंगी, वो तो हूरे होंगी। फिर उसके बाद कहा कि ईमान लाने वाले जो हैं हम उनके साथ उनकी ईमान वाली औलाद को भी इकट्ठा कर देंगे, और औलाद के ज़िमन में ख़ास बात कही कि जिन्होंने ईमान में अपने वालदैन की पैरवी की, यानी दर्जा ईमान में वो अपने वालदैन के नक्शे कदम पर चली औलाद। तो नेक औलाद को जो है जन्नत में मुत्तकी वालदैन के साथ किया जाएगा। और साथ ही कहा कि जब उनको इकट्ठा किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा, मसलन आप देखें कि वालिद जो हैं उनका ऊंचा दर्जा है, अबाउ अजदाद का, वालदैन का जो है वो ऊंचा दर्जा है, और औलाद जो है वो नेक तो थी पर उस दर्जे की नहीं थी जो उनके वालदैन थे। तो अल्लाह ताला औलाद को जन्नत के निचले दर्जे से उठाकर उसको जन्नत के ऊपर वाले दर्जे में जो है वो वालदैन के साथ मिला देंगे। ऐसा नहीं है कि कभी कभी कोई जाकर मुलाकात कर ले, नहीं, बल्कि जन्नत में वालदैन का जो दर्जा है वो ऊंची जगह पर हैं, अगर वो ऊंची जगह पर हैं तो वालदैन के साथ ही औलाद भी नीचे से ऊपर रखी जाएगी। मजीद इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि वमा अलतना हुम मिन अमलहिम मिन शेई, और हम उनके वालदैन के अमल में कोई घाटा नहीं करेंगे। जैसे ये नहीं होगा कि वालदैन को ऊंचे दर्जे से घटाकर नीचे उतार दिया जाए, تاکہ اولاد اور والدین آپس میں مل جائیں، تو یہ نہیں کیا جائے گا کہ اوپر سے نیچے ان کو کر دیا جائے، ان کے درجے میں، ان کے اجر میں جو ہے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ آبا سے، والدین سے ملانے کے لیے اولاد کا درجہ بڑھا کر انہیں اوپر پہنچا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہ لے جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے اعمال بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے اعمال بھی مجھ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے، الا یہ کہ اللہ کا فضل اور مہربانی مجھے ڈھانپ لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور اولاد کے درجات بڑھا کر والدین اور اولاد دونوں کو جب اکٹھا کیا جائے گا تو یہ خوشی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے میسر آئے گی کہ وہ جنت میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ اور آپ جو ہے یہ رہین جو ہے یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں را، اس کا مادہ ہے را ہا نون، اور مرہون کہتے ہیں گروی شدہ چیز کو۔ جیسے اگر کسی نے کسی سے کچھ قرض لینا ہو تو قرض دینے والا اپنے حق کی ادائیگی کے لیے ضمانت کے طور پر اس کی کوئی چیز اپنے پاس رہن رکھ لے کہ جب تک وہ قرض ادا نہیں کرے گا تو اس کی وہ چیز اسی کے پاس رہے گی۔ مثلاً آپ کو قرض چاہیے تو آپ نے اپنی سونے کی چوڑیاں اور ہار کسی کو دیا اور اس سے آپ نے $1,000 لے لیے، اور وہ زیور آپ کا اس کے پاس رہن رہے گا اس وقت تک جب تک کہ آپ اس کا قرض جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اب آپ دیکھیں کہ آپ نے مدت طے کی تھی کہ آپ جو ہیں وہ $1,000 ایک سال کے بعد واپس کر دیں گی، اور اگر آپ واپس نہیں کرتی اور آپ کا زیور کسی دوسرے کے پاس ہے اور مدت گزرتی جا رہی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ہوتی ہے، جو رہن رکھی بھی ہوتی ہے، وہ ضبط بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بینک کرپسی ہو جاتی ہے نا، تو اسی طرح اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور بندے کے درمیان معاملے کی نوعیت کو ایک اور طرح سے پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو طاقتیں، صلاحیتیں اور اختیارات دیے ہیں وہ ایک قرض ہے جو مالک نے اپنے بندے کو دیا ہے، اور اس قرض کی ضمانت کے طور پہ بندے کا نفس اللہ کے پاس رہن ہے۔ اگر بندہ جو ہے اپنی قوتوں، صلاحیتوں، مال و دولت اور اختیارات کو صحیح استعمال کرتا ہے، نیکیاں کماتا ہے، تو انسان کا نفس جو ہے، انسان اپنے وجود کو اللہ کے پاس سے چھڑا لے گا۔ اگر انسان جو ہے وہ نیکیاں نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، تو پھر اس کا نفس جو ہے اللہ کے پاس سے چھوٹ نہیں سکتا، پھر اللہ اس کے نفس کو کہاں ڈال دیں گے؟ پھر اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ دادا کی کمائی جو ہے، کہ باپ دادا نے گناہ کیے ہیں، وہ اللہ کے پاس جو ہیں وہ اللہ کے قبضے میں ہیں، اور اولاد نیکیاں کرے تو ان کو چھڑا لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، ایک طرف یہ کہا کہ اگر والدین جنت میں ہیں اور پھر اولاد بھی جنت میں چلی جاتی ہے، اور آپ کو وہ حدیث بھی پتہ ہے کہ جو جنت ہے، جنت کے کئی درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، اور جنت کا سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیں، تو اور یہ جو جنت کے درجے ہیں، جو 100 درجے ہیں، اور ایک درجے کا دوسرے درجے سے جو فرق ہے، کتنا فرق ہے؟ 2 درجوں کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے۔ تو اب اگر والدین اونچے کسی درجے میں ہیں اور بچے کسی نیچے کے درجے میں ہیں، لیکن ہیں جنت میں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نیچے کے درجے سے اٹھا کر ان کو اوپر کے درجے میں پہنچا دیں گے۔ لیکن اگر جو ہے رشتہ دار وہ جہنم میں ہیں اور اللہ کے عذاب میں ہیں، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں باپ دادا کی خاطر جو ہے وہ اکٹھا کر دیا جائے۔ اس لیے اگلی آیت میں اس کو بیلنس کر دیا گیا کہ کل عمر ام بما کسب رہین، ہر شخص اپنے عمل کے بدلے جو ہے وہ رہن ہے، گروی ہے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ، ہم ان کو ہر طرح کے پھل دیں گے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرح کا پھل نہیں، وَأَمْدَدْنَاهُمْ، فرمایا اور ہم مدد کریں گے ان کی، بِفَاكِهَةٍ، میووں کے ساتھ، پھلوں کے ساتھ، وَلَحْمٍ، اور گوشت، مِمَّا يَشْتَهُونَ، جس چیز کا ان کا جی چاہے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو فاکہ تن کا لفظ ہے، یہ پھلوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ میوہ جات کے لیے بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آگے جو ہے وہ لحم، گوشت کا ذکر ہے، گوشت کا ذکر ہے. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ان کا دل چاہے گا، ہر طرح کا پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا خوب ان کو دیا جائے گا. سورت واقعہ آیت 21 میں کہا کہ پرندوں کے گوشت سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس چیز کو نمایاں کر کے جو ہے وہ سامنے رکھا ہے کہ پسندیدہ گوشت کی وہاں پہ ریل پیل ہوگی، خوب اللہ تعالیٰ دیں گے. امددنا ہوں کے معنی ہے پھیلا دیں گے، خوب دیں گے. بے فاکہتن، ہر طرح کا پھل، ولحمن، اور گوشت، مما یشتہون، جو وہ چاہیں گے. یتنازعون فیہا کاسل لا لغو فیہا ولا تاثیم، وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ یاوا گوئی ہوگی اور نہ ہی بد کرداری. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یتنازعون کا لفظ جو ہے یہ اہم ہے، اور اس کے معنی ہیں آپ دیکھیں کہ نون، زا، این، نزا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جیسے کسی سے چھینا جھپٹی کرنا. یہاں پہ یہ لفظ جو ہے یہ چھینا جھپٹی کے لیے، چھینا جھپٹی کے لیے، کسی سے کوئی چیز چھیننا، لپک کر لینا اور بڑھ بڑھ کر لینا، یہ اس کے لیے یہاں پر جو ہے استعمال کیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لپک کر لیں گے، وہ ایک دوسرے سے جو ہے لپک لپک کر لے رہے ہوں گے. یتنازعون فیہا، تو وہ وہاں پر کیا جو ہے وہ لپک لپک کر لیں گے جنت میں. کاسن، اور کاس کا لفظ جو ہے یہ اس پیالے اور جام کو کہتے ہیں جو شراب یا کسی اور مشروب سے بھرا ہوا ہو. خالی جو گلاس یا برتن ہوتا ہے اس کو کاس نہیں کہتے. تو وہ جو شراب کے جام ہوں گے، اور وہ شراب بھی دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی کہ اس کے اندر جو ہے اس کو سڑے ہوئے پھلوں سے بنایا جائے، یا جو ہے وہ ایسی کہ جس سے جو ہے وہ نشہ ہو جاتا ہو، سر چکراتا ہو، نہیں، بلکہ بہترین شراب آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں. تو اس کے جام بھرے ہوئے ہوں گے. یتنازعون، لپک لپک کر وہ آپس میں ایک دوسرے سے لیں گے. لا لغون فیہا، اور جب وہ شراب کو پئیں گے تو لغون نہیں ہوگا فیہا اس میں، یعنی اس کے پینے سے وہ آل فال نہیں بکیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بےہودہ باتیں کرنے لگیں اور ان پر شراب کا اثر ہو جائے. ولا تاثیم، تاثیم حمزہ سامیم گناہ کو کہتے ہیں، اور نہ ہی اس کے پینے سے، یعنی شراب کے پینے سے، نہ ان میں بدمستی ہوگی، نہ بےہودہ بکواس، نہ گالم گلوچ، نہ دھول دھپا، نہ فوش حرکات، کیونکہ عام طور پر دنیا کی شراب پینے سے ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ایسی نہیں ہوگی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور وہاں ان کی خدمت کے لیے لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے. غلمان، غین لام میم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے غلمان لہم، کہ معنی کیا ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں جو خادم دیے ہوں گے یہ کون ہوں گے؟ لہم یہ ان کے لیے ہوں گے، یہ نوجوان لڑکے ہوں گے، اور وہ ایسے ہوں گے کان نہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ خوبصورت چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں۔ اور اس کے معنی مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے بہت ہی جو ڈائمنڈ ہوتے ہیں، ہیرے ہوتے ہیں، جو قیمتی موتی ہوتے ہیں، تو ان کے حسن و جمال، ان کی صفائی، ان کی رانائی کی وجہ سے ان کو ڈھک کر رکھا جاتا ہے تاکہ ہاتھ لگنے سے ان کی چمک دمک خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ نو عمر خادم جو ان کو جنتیوں کی خدمت کے لیے دیے جائیں گے، جو ان کی خدمت کے لیے بھاگتے پھرتے ہوں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، چل نہ سکیں، خدمت نہ کر سکیں، بلکہ یہ نو عمر نوجوان ہوں گے، لڑکے ہوں گے، دوڑتے پھرتے ہوں گے ان کی خدمت کے لیے، جیسے طواف کرنا نا، دوڑتے پھرتنا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اب یہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اقبلہ کے معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونا۔ یتساءلون، اور پھر آپس میں وہ سوال کریں گے، قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین۔ اب وہ وہاں پہ ایک دوسرے سے کیا سوال پوچھیں گے کہ دنیا میں تمہارے حالات کیسے گزرے، تم ایمان اور عمل کے تقاضوں کو کیسے پورا کرتے تھے، تم کیا کرتے تھے کہ تم یہاں پر جو تھے وہ پہنچ گئے؟ تو جواب دیں گے کہ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم اپنے گھر والوں میں پہلے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جنتی بتائیں گے کہ ہم جنت میں کیسے آ گئے، ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم سے کوئی اللہ کی ایسی نافرمانی نہ ہو جائے کہ جسے اللہ میں پکڑ لے اور جو ہے ہم جہنم میں چلے جائیں۔ اور جب ہم اپنے گھر میں رہتے تھے تو یہ نہیں کہ چین کی بانسری بجا رہے تھے اور موویز کے اندر اور فلموں کے اندر، ٹی وی کے آگے، اور غیبت، چغلی، بری باتیں، ایسا نہیں کہ ہم ناجائز کام کرتے تھے، بلکہ ہم گھر کے اندر جب رہتے تھے تو ہمیں جو ہے وہ اس بات کی فکر رہتی تھی کہ کہیں ہمارا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی دنیا بنانے سے پہلے، بلکہ دنیا بنانے کی بجائے، ہمیں اس بات کی فکر تھی کہ ان کی آخرت بن جائے، ان کا فیوچر، ان کے لیے کھلونے، کپڑے اور بہترین گھر، چیزیں جو ہیں جب ہم ان کے لیے سوچتے تھے تو صرف دنیا کی خاطر نہیں، بلکہ ہر بات پر ہم فکر کرتے تھے کہ کہیں ان کی آخرت جو ہے وہ برباد نہ ہو جائے۔ قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، اس کو آپ سرکل کر لیں، ہائی لائٹ کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کا اپنے بال بچوں کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ کیسا ہے، آپ کیا کرتی ہیں، ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، ہر وقت آپ بھی یہ فکر کرتی ہیں کہ کہیں ایسا فیل نہ ہو جائے کہ جس سے جو ہے وہ ہماری آخرت برباد ہو جائے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، آخر کار اللہ نے ہم پر احسان کیا، وَوَقَانَ عَذَاب بس سموم، اور ہمیں جلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ سموم جو ہے اس کے معنی سخت گرم ہوا کے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے ایسی لو ہے، جلس ڈالنے والی گرم لو، جو کہ دوزخ سے نکل رہی ہوگی۔ اور سموم لفظ جو ہے یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ انا کنا من قبل ندعوہ، پھر وہ کہیں گے کہ ہم بے شک جو ہے وہ پکارتے تھے، من قبل یعنی اس جنت کی زندگی سے پہلے، پچھلی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں بے شک ہم اسی کو پکارتے تھے، یعنی اللہ ہی سے دعائیں مانگتے تھے اور اللہ ہی کی بندگی کرتے تھے۔ ہم اس سے پہلے دنیا میں، من قبلو، اس سے پہلے سے مراد کیا ہے، بے شک ہم دنیا میں، ندعوہ اسی کو پکارتے تھے، یعنی اللہ کو پکارتے تھے، اسی کی عبادت اور اسی سے دعائیں مانگنا۔ انہو ہو البر الرحیم، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے، وہ بڑا ہی احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اب وہ جنت میں بیٹھ کر یہ بتائیں گے کہ ہم جنت میں کیسے آئے، ہم دنیا میں کیا کرتے رہتے تھے، توحید پرست تھے، अल्लाह के डर से वहाँ पे ज़िंदगी बसर करते थे, अपनी और अपने बच्चों की आखिरत की फ़िक्र करते थे और अमल करते थे, कुर्बानी करते थे। अब जो है वो आयत नंबर 29 से लेकर 49 तक आखिरी आयत हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि आप अपना फ़र्ज़ अदा करते रहें और काफिर जो बातें करते हैं इनकी वजह से आप परेशान ना हों। फ़ज़क्किर फ़मा अंता बिनिमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम नसीहत करते जाओ, फ़ज़क्किर बस आप नसीहत करते रहिए, ज़िक्र करना, नसीहत करना। फ़मा अंता बिनिमति रब्बिका बस आप अपने रब की नेमत से नहीं हैं, बिकाहिन काहिन आप अपने रब के फजल से काहिन नहीं है जैसे कि अहले मक्का कहते हैं, वला मजनून और ना ही आप मजनू हैं, दीवाने हैं। अम यकूलून शायरुन, क्या ये लोग कहते हैं कि ये शख्स शायर है, न तरबसु बही रईबल मनून, न तरबसु हम इंतजार करते हैं, बही इसके साथ रईबल मनून, रईब हवादिस, अलमनून जमाने के। अब आप देखें कि नतरबस रा बा स्वात इसका मादा है, आप पहले भी पढ़ चुकी हैं कि तिजारत की चीज़ों के महंगा होने का इंतज़ार करना, औरत अपनी इद्दत के पूरा होने का इंतज़ार करती है ताकि फिर उसके बाद फ़ायदा हासिल कर सके। तो तरबस ऐसे इंतज़ार को कहते हैं ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की मुद्दत के लिए इंतज़ार करना। तो अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अहले मक्का ये कहते थे कि ये शख्स शायर है, न तरबसु बही हम इसके बारे में इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे थे, रईबा। रईबा जो है यहाँ पे रईब का लफ्ज़ हवादिस के लिए आया है। वैसे तो आपको पता है कि ऐसे शक को कहते हैं जिसमें इस्तरार पाया जाता हो, तो इसी तरह ज़िंदगी के ख़तरात को भी कहते हैं क्योंकि शक की वजह से ख़तरात और हवादिस, उसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। अलमनून जो है मीम नून या, ये उमनिया बेबातिल बेबुनियाद आरज़ुओं को कहते हैं उमनिया, और ऐसी ख्वाहिश जिसकी कोई बुनियाद ना हो, उमनियतुन, अमानी भी आप पढ़ चुकी हैं। और अलमनून, अलमनून के यहाँ पे जो मानी हैं ये मौत के हैं, वक्त, ज़माना, जैसे मौत का ज़माना। तो अहले मक्का प्यारे रसूल के बारे में कहते हैं कि ये शायर हैं और कहते थे कि इसके हक़ में हम जो है वो गर्दिश अयाम का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई मुसीबत आए और इनसे हमारा पीछा छूट जाए। क्यों? इसलिए कि प्यारे रसूल जो हैं हमारे बुतों की मुखालफत करते हैं। कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए तरबसु कि अच्छा तुम इंतज़ार करो, फ़इन्नी माकुम मिनल मुतरब्बिसीन, मैं भी तुम्हारे साथ जो है वो इंतज़ार करता हूँ। यानी अब देखते हैं कि तुम्हारी आरज़ू पूरी होती है या नहीं होती। अब मैं भी इस बात का इंतज़ार करता हूँ कि शामत तुम्हारी आएगी या मेरी आएगी। अम तामुरहुम अहलामुहुम बिहाज़ा अम हम कौमुन तागून, अल्लाह ताला कहते हैं कि अम तामुरहुम, क्या सिखाती हैं इनको, क्या हुक्म देती हैं इनको, अहलामुहुम इनकी अकलें, हा लाम मीम का जो लफ्ज़ है हुलम जवानी ख्वाब के लिए भी आता है और इसी तरह अकल के लिए भी आता है, हलीम बर्दाश्त करने के लिए भी आता है ना। तो क्या हुक्म देती हैं अहलामुहुम इनकी अकलें बिहाजा ऐसी बातें करने का, तो ऐसी बातें जो ये कर रहे हैं क्या इनकी अकलें इनको ऐसा करने को कहती हैं, अम हम कौमुन तागून, या ये वाकई दर हकीकत एक हद से गुजरी हुई कौम है, क्या ये वाकई शरीर लोग हैं। अम यकूलूना तकव्वलहू बल्ला युमिनून, असल बात यह है कि ये कहते हैं कि इस शख्स ने ये कुरान खुद घड़ लिया है। तकव्वलहू, तकव्वलहू जो है इसके मानी होते हैं बना लेना, घड़ लेना। तो ये इल्ज़ाम धरते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود ہی گھڑ لیا ہے. اور آپ یاد رکھیے گا کہ ام کا لفظ اس سورت میں 16 دفعہ آیا ہے, 16 دفعہ آیا. اب آپ گن بھی لیں اس کو. تو کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ بلا یومنون. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے. تو یہ جو ان کے مختلف الزامات ہیں قرآن کے بارے میں اور پیارے رسول کے بارے میں کہ کبھی کاہن مجنو اور شاعر کہتے ہیں, کبھی آپ کے بارے میں بری باتیں سوچتے ہیں, اور اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے. جب نہ کرنا ہو تو نہ کرنے کے 100 بہانے ہوتے ہیں. فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. اگر یہ اپنی بات اپنے قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا ڈالیں. یہ آیت نمبر 35-36. اس کے بارے میں میں نے جبیر بن مطعم کا واقعہ آپ کو سنایا ہے کہ سورت طور کی تلاوت جب پیارے رسول مغرب کی نماز میں کر رہے تھے اور یہ مدینہ گئے تھے غزوہ بدر کے قریش کے قیدیوں کو رہا کروانے کے سلسلے میں, اور کہتے ہیں کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں پر بھی پہنچے تو مجھے ایسا لگا کہ میرا دل میرے سینے سے اڑ کر جا رہا ہے, اڑا جاتا ہے. بعد میں انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی تھی کہ یہ آیتیں سن کر ایمان میرے دل کے اندر جو تھا وہ جڑ پکڑ چکا تھا. اور آپ ذرا اندازہ کریں, ان آیات کے اندر ردیف قافیے مل رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی مختصر آیات, بات بڑی واضح ہے, اور اس میں اہل مکہ کا جو کردار ہے, کٹ حجتیاں ہیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں, ساتھ ساتھ پیارے رسول کو تسلی ہے اور ان کو تنبیہ اور دھمکی ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں؟ ام خلقوا, کیا یہ پیدا ہو گئے ہیں؟ من غیر شیء, بغیر کسی چیز کے, بغیر کسی خالق کے خود ہی پیدا ہو گئے ہیں. ام هم الخالقون, یا یہ خود اپنے خالق ہیں. ام خلق السماوات والارض, ام کیا یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون, اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسيطرون, کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ مسیطر کا لفظ جو ہے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے, اور اس کا مادہ ہے سواد توا رابی اور سین توا رابی, دونوں طرح. جیسے سطر ہوتا ہے نا لکھنے والا, اسی طرح محافظ اور نگران کے لیے بھی مسیطر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جو محافظت کرتا ہے, جو لکھتا ہے, وہ نگران ہوتا ہے, ساری تفصیلات اس کو پتا ہے, تو اسی لیے پھر اس کو محافظ اور نگران بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے خزانوں یا اس کی رحمتوں پر جو ہے وہ ان کا تسلط ہے؟ ام هم المسيطرون, کیا یہ اس کے محافظ ہیں؟ کیا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے کہ جس کو چاہیں یہ دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں؟ ام لهم سلم, اور سین لام میم کا لفظ جو ہے یہ سیڑھی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے بلند مقامات پر چڑھا جائے. کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ یستمعون فیہ, کہ توجہ سے سن لیتے ہیں اس کے ذریعے سے. معنی یہ ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس پر چڑھتے ہیں اور عالم بالا کی جو باتیں ہیں وہ اس کو سن لیتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے ان کو. فلیاتی مستمعہم بسلطان مبین, ان میں سے جس نے سن گن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل. اگر واقعی ان میں سے کسی نے اوپر کی خبریں جو ہیں وہ جا کر سن لی ہیں, آسمان کی خبریں جو یا فرشتوں کی باتیں یا ان کی وحی ان کو پہلے سے پتہ چل گئی ہے, تو یہ کوئی اس کی کھلی دلیل لائیں. ام لہ البنات ولکم البنون, کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے تو بیٹے اور تمہارے لیے بیٹے. تو یہاں پہ بھی دراصل مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جو شرک کا عقیدہ ہے اس پر چوٹ لگائی ہے کہ ایک تو تم اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہو اور دوسرا اولاد بھی وہ جس کو اپنے لیے باعث ننگو آر سمجھتے ہو. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو؟ ام تسألهم اجرا, کیا آپ نے ان سے کسی اجر کا سوال کیا ہے؟ فهم من مغرم, اور مغرم کا لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے غین را میم, اور اس کے معنی ہوتے ہیں غین را میم کے تاوان بھرنا, نقصان. تو جو تاوان ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے کہ مثلا جیسے کوئی کسی کے بچے کو اغوا کر لے اور کہے کہ اتنے پیسے بھریں ورنہ ہم اس بچے کو قتل کر دیں گے, مار دیں گے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ ایک نقصان ہے جس کو بھرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا, ایک تاوان ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے ان سے کوئی اجر مانگا ہے کہ تم جو یہ پیغمبری کا کام کر رہے ہو ان سے کچھ مانگ رہے ہو؟ فہم مم مغرمن, کہ یہ جو ہے وہ اس کے تاوان کے لیے مسقلون دبے جا رہے ہیں. ثاقاف لام اس کا مادہ ہے کہ یہ زبردستی کی جو پڑی ہوئی چٹی ہے اس کے بوجھ دلے یہ دبے جا رہے ہیں, تو اس لیے یہ انکار کرتے ہیں, اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کیا ان پر تاوان کا بوجھ پڑ گیا ہے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون, کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ تو اب پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں پیش کرتے تھے وہ تو ان کو تو غیب کی باتیں پتہ ہوتی تھی جو اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ دوبارہ جو ہے ان پر ایک چوٹ لگائی ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبریں ہیں کہ اس کی بنا پر یہ باتیں یہ لوگ جو ہیں یہ لکھ رہے ہیں. اور وہ کیا باتیں کہتے تھے اہل مکہ, کہ کوئی قیامت نہیں ہونی, اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے, اور پھر پیارے رسول کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں وہ مختلف باتیں جو تھے کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام یریدون کیدا, کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ وہ تدبیریں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے اور آپ کو ہلاک کرنے کے لیے بیٹھ کر سوچی تھیں یا سوچا کرتے تھے, اس طرف اشارہ ہے. فلذین کفروا, اگر یہ بات ہے تو بس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. ہم المکیدون فہم, بس وہ خود ہی المکیدون اپنی چالوں میں آنے والے ہیں, اپنے دو میں آنے والے ہیں. مکیدون کہتے ہیں دو میں پھنسنے والے, وہ جن کے خلاف خفیہ تدبیر کی گئی ہو, جو مکر کا بدلہ دیے گئے ہوں تو مکر کی سزا میں گرفتار ہو جائیں. تو یہ پیارے رسول کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں, بس یہ کفر کرنے والے جو ہیں ان کی چال الٹی ان پر پڑ جائے گی. ام لہم الہ غیر اللہ, کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ اما یشرکون, اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. کیونکہ وہ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے, اب یہاں پہ ان کی اسی بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ, اگر یہ آسمان سے جو ہے دیکھیں, کسفن کاف سین فا, اور یہ کہتے ہیں بادل یا روئی کا ٹکڑا, تو اگر یہ آسمان سے بادل جو ہے وہ روئی کے ٹکڑوں کی طرح لگتا ہے نا, تو اگر یہ آسمان سے جو ہے وہ ٹکڑے دیکھ لیں ساقطاً, ٹوٹے ہوئے گرتے ہوئے, یقولو, تو یہ کہیں گے صحاب مرکوم, یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں. صحاب جو ہے یہ سین ہابا گھسیٹنا کھینچنا, اور مرکوم را کاف میم نظم و ترتیب کے بغیر کسی چیز کو اوپر نیچے آگے پیچھے ساتھ ملا کر اکٹھا کر دینا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل مکہ کی ذہنیت جو ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو بھی گرتا ہوا دیکھ لیں گے نا, تو تب بھی یہ کہیں گے یہ تو تہ بتہ بادل ہے, یعنی اپنے کفر سے انکار سے ڈھیٹ پن سے باز نہیں آئیں گے, مانیں گے نہیں کہ یہ مانیں گے نہیں کہ آسمان عذاب بن کر ان پر گر رہا ہے, بلکہ کہیں گے نہیں یہ تو بادل ہے جو چڑھے آ رہے ہیں. مرکوم گاڑے, مرکوم کے معنی کیا ہیں؟ گاڑے, या तह बतह, तो ऐसी चीज़ें जो कि बग़ैर किसी तरतीब के हों। तो आप देख लें कि बादल जो हैं वो बग़ैर तरतीब के होते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे कुरैश की हठधर्मी को बेनकाब किया जा रहा है कि मौजज़ा भी देख लें, अल्लाह का अजाब भी देख लें, क्योंकि अजाब का मुतालबा करते थे, तब भी ये अल्लाह पर, आखरत पर, रसूल पर, कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे। फ़ज़रहुम हत्ता युलाकू यौमहुमुल लज़ी फ़ीही युसअकून, बस ए नबी इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो यहाँ तक कि ये अपने उस दिन को पहुँच जाएँ, अल्लज़ी फ़ीही युसअकून, कि जिस दिन इन्हें बेहोश कर दिया जाएगा। यौम ला युगनी अनहुम कैदुहुम शैअ वला हुम युनसरून, जिस दिन ना इनकी अपनी कोई चाल इनके किसी काम आएगी और ना इनकी कोई मदद को आएगा। प्यारी बहनों, वो दिन बड़ा ही सख्त दिन होगा, और ये आयात उसकी सख्ती और हौलनाकी जो हैं वो बता रही हैं कि उस दिन जो है बेहोश कर दिए जाएंगे लोग, उस दिन की हौलनाकी और शिद्दत से लोग बेहोश हो जाएंगे। सायका भी इसी की फैमिली का था। और उस दिन कोई तदबीर किसी के काम नहीं आएगी, कोई तदबीर और कोई मदद को भी नहीं आएगा। वह इन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू, और बेशक वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, अज़ाबन दूना ज़ालिका, फरमाया कि उनके लिए जो है वो अजाब है दूना ज़ालिका, इसके सिवा, नी ज़ालिमों के लिए इसके सिवा और अजाब भी है, कुफ्र करने वालों के लिए, शिर्क करने वालों के लिए जो है वो और अजाब भी है। मुफस्सरीन कहते हैं कि इसके मानी है कि सिर्फ एक अजाब नहीं उनको दिया जाएगा, बल्कि अजाब के अलावा और अजाब भी अल्लाह ताला ने उनके लिए तैयार कर रखा है। इसके लिए आप सूरत अलिफ लाम मीम अस्सजदा की आयत नंबर 21 को पढ़ें। एक तो होता है ना दुनिया का अजाब, दुनिया में अल्लाह ताला पकड़ता है नाफरमानों को, और एक है आखरत का अजाब। तो इस अजाब के अलावा एक और अजाब तो मुराद है। मुफस्सरीन कहते हैं कि इससे एक तो दुनिया के छोटे मोटे अजाब हैं, कौमी मुसीबतें, वक्तन फक्तन आंधियाँ, सैलाब, तूफान आते हैं, एक्सीडेंट और डेथ होती हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुनाफिक जब बीमार पड़ता है और फिर अच्छा हो जाता है, तो इसकी मिसाल उस ऊंट की सी होती है जिसे इसके मालकों ने बांधा तो इसकी कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों बांधा, और जब खोल दिया तो वो कुछ ना समझा कि मुझे क्यों खोल दिया गया है। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। तो मुनाफिक जो होते हैं ना, वो मुसीबतों पे भी तायब नहीं होते, अस्तगफार नहीं करते, और ज़्यादा गुनाहों में घुसते चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि ये जो कुफ्र और शिर्क करने वाले हैं, इनके लिए अल्लाह ने जो है वो एक तो दुनिया में अजाब तैयार कर रखा था ना, और आखरत का अजाब भी इनका इंतज़ार कर रहा है, और उस वक्त के आने से पहले ज़ालिमों के लिए एक अजाब है। तो यहाँ दुनिया का अजाब मुराद है। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून, मगर अक्सर लोग इसको जानते नहीं हैं। ये जो आखिरी आयात हैं, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, और आपका जो मिशन है उसको मुस्तकिल मिजाजी से करने का हुक्म दिया जा रहा है। वस्बिर ले हुक्म रब्बिका, पहली बात कही कि अपने रब के हुक्म तक सब्र करो। वस्बिर ले हुक्म रब्बिका, और सब्र करो ले हुक्म हुक्म के लिए, रब्बिका अपने रब के, तो अपने रब का फैसला आने तक सब्र करो। तो मानी क्या है कि सब्र इस्तकामत के साथ अपने रब की अतात में लगे रहो, दूसरी बात फ़इन्नका बेआयुनिना, बड़ी खूबसूरत बात है, तुम तो हमारी निगाहों में हो, बेशक तुम हमारी नजरों में हो। इससे मुराद क्या है कि हम तुम्हारी निगहबानी कर रहे हैं, हम तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, हमने तुमको बेयारो मददगार, बेबस और लाचार नहीं छोड़ दिया, बल्कि हम तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो आप जो ये मिशन अदा कर रहे हैं तो आपकी हिफाजत हम कर रहे हैं, कोई और नहीं। नंबर तीन, वसब्बे बेहमद रब्बिका हीना तकूम, और जब तुम उठो तो अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करो। तो यहाँ पे उठने के क्या मानी हैं, मुफस्सरीन ने हीना तकूम जो है इसके चार मानी बयान किए हैं। नंबर एक, जब तुम किसी महफिल से उठो तो अल्लाह की हमदो तस्बीह करके उठो, और جیسے محفل کے اختتام کی دعا جو ہے وہ کفارہ مجلس کی جو دعا ہے ہم بھی پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو اگر جمع کا صیغہ ہو تو پھر یوں کہتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تو اٹھنے سے مراد ہے کسی محفل سے اٹھنا، تو محفل سے اٹھتے وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ دوسرے معنی ہے نیند سے اٹھنا، کہ جب بستر کو چھوڑا جائے تو رب کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد بیان کی جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ جو سو کر اٹھنے کی دعائیں ہیں وہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ہمیں دعا بھی ملتی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اسے بخاری نے، مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تیسرے معنی ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ کی حمد و تسبیح سے اس کا آغاز کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور چوتھے معنی ہے کہ جب تم اللہ کی دعوت دینے کے لیے اٹھو تو اللہ کی حمد و تسبیح سے اس کا آغاز کرو۔ اور یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا، آپ ہمیشہ اپنے خطبوں کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کرتے تھے۔ اور جیسے آپ دیکھیں کہ آج بھی مبلغ، تقریر کرنے والے علماء جو ہیں، جب اپنی تقریر کو یا درس کو شروع کرتے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پیارے رسول پر درود بھیجتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں، جیسے ہم بھی شروع میں جو ہے اسی سنت کو اور اسی حکم کو زندہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے چار معنی ہیں جو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایک اور معنی بھی ہے کہ جب دوپہر کو قیلولہ کر کے اٹھو تو نماز پڑھو، اور مراد ہے نماز ظہر، لیکن بالعموم یہ چار معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو معنی کیا ہے کہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور اس سے مراد ہے مغرب، عشاء، تہجد کی نمازیں، اور تسبیح سے مراد ہے تلاوت قرآن بھی اور اللہ کا ذکر بھی، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی، جب ستارے غروب ہو جاتے ہیں۔ تو ستارے کب غائب ہوتے ہیں؟ جب جو ہے وہ صبح نمودار ہوتی ہے، تو یہ ہوتا ہے نماز فجر کا ٹائم۔ تو یہاں پہ اس سے مراد جو ہے وہ نمازیں ہیں۔ تو اصل میں یہ جو آخری یہ دو آیات ہیں، اس میں جو دعویٰ کرنا ہے، دعویٰ کے لیے طاقت کہاں سے لی جائے، لوگ باتیں کرتے ہیں اور مسائل اور جو مشکلات پیش آتی ہیں، تو اس کے لیے طاقت جو ہے وہ ہمیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے حاصل کرنی ہے، صبر کرنا ہے، اور اللہ کے ذکر سے اور نماز سے جو ہے وہ طاقت حاصل کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فجر کی جو دو سنتیں ہیں ان کی بہت حفاظت کرتے تھے۔ یہ جو آخری آیت ہے نا کہ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، آخری آیت کا آخری حصہ کہ اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد فجر کی دو سنتیں ہیں۔ نوافل میں سب سے زیادہ پیارے رسول اس کی حفاظت کرتے تھے، اور آپ نے ایک موقع پہ فرمایا، فجر کی دو سنتیں دنیا و مافیا سے بہتر ہیں۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی فجر کی نماز تو ہے ہی، لیکن اس کی سنتوں کی بھی حفاظت کی جائے۔ تو سورۃ الطور جو ہے یہ مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیتی ہے، ہمارے لیے عمل کے کیا اصول ہیں؟ پیاری بہنوں، ایک ہی جامع بات ہے کہ ہم اپنے اندر فکر آخرت پیدا کریں۔ پوری سورت کا موضوع آخرت ہے۔ اور جو کافر تھے، یعنی حضرت جو ہے وہ جبیر بن مطعم کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، کہ اس سورت کو سن کر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، ان کے دل میں اسلام نے جڑ پکڑ لی، اور حضرت عمر جو مومن تھے وہ اس سورت کو سن کر بے ہوش ہو گئے، کتنا ان کے دل پر اثر ہوتا تھا۔ تو آئیے ان آیات پر غور کریں، تدبر کریں، اور اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کریں۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ اپنا عقیدہ آخرت مضبوط کریں، کیونکہ عقیدہ آخرت جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے واقعات بھی رکھے ہیں کہ پھر معافی مانگ لینا، پھر لوگوں کی تنقید اور محاسبہ بھی برا نہیں لگتا، پھر صبر مشکل نہیں لگتا، پھر غصے پہ قابو انسان کر ہی لیتا ہے. تو دوسری چیز جو ہے وہ اپنی عادتوں کو جو ہے وہ تبدیل کرنا، اپنے رویوں کو چینج کرنا، اپنے معمولات میں تغیر پیدا کرنا، انقلاب لانا. تیسری چیز جو ہے وہ متقی بننا، کیونکہ متقی جو ہے وہ جنت کے اندر جائیں گے. چوتھی بات جو ہے وہ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنا کہ مکذبین جو ہیں وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، اور دنیا کے اندر اپنے گھروں کے اندر رہ کر ہم اپنا اصل فیوچر جو ہے وہ آخرت کی فکر کرنے والے بنیں، اپنے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.